آواز بلند سلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجاه محمد وآل محمد پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو اپنی حکمت اور اپنی دانائی سے خلق فرمایا ہے اور حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کا کوئی ہدف نہ ہو جس کا کوئی مقصد نہ ہو پوری کائنات میں کوئی چیز ابس نہیں ہونی چاہیے بے مقصد بے ہدف اور جب ایسا ہے کہ اس پوری کائنات میں ہر چیز کا کوئی ہدف اور مقصد ہوگا تو انسان کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس چیز میں استعمال کر لے اس ہدف میں استعمال کر لے جس کی خاطر خدا نے اسے خلق کیا ہے تو خود بھی کمال پر پہنچے گا اور جس کو استعمال کرے گا اس کو بھی کمال پر پہنچا دے گا اس میں بہترین مثال خود انسان کی اپنی ذات ہے خود انسان کی اپنی زندگی ہے خدا نے زندگی کو کیوں خلق کیا ہے اس زندگی کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت فرمائی ہے کیا مقصد کار فرما ہے یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ جو جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے یا کم سے کم کہیے کہ اس کی سوچ لکھائی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ سوال انسانوں کے درمیان پیش ہوتا رہا ہے لہذا اگر آپ 3000 سال پہلے کا کوئی فلسفہ پڑھنے کی کوشش کریں گے یا 2500 سال پہلے جو یونان فلسفے کا مرکز سمجھا جاتا تھا اس کی کوئی آپ کو کتاب مل جائے اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو اس مسئلے کو سر فہرست پائیں گے کہ انسان کی خلقت کیوں ہے کیا چاہا ہے یہیں سے ہمارے پاس دو اصطلاحات بنتی ہیں ایک کمال اور ایک فساد آپ نے یہ اصطلاح قرآن کریم کے اندر بہت دیکھی ہوگی فساد فساد مچائے گا فرشتوں کے سامنے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ارادہ کیا ہے کہ زمین پہ خلیفہ بنائیں گے انہوں نے کہا اگر یہ انسان خلیفہ بنے گا اس کو زمین پہ بھیجنا ہے تو یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت ساری اصطلاحات اسلام کے اندر ایسی ہیں جو رائج ہیں معنی نہیں معلوم کہ معنی کیا ہے لہذا ایک اصطلاح کے اوپر ہم نے بہت زور دیا اور کچھ کہے بغیر اس کو کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا وہ قربتن اللہ کی اصطلاح تھی یہ قربتن اللہ ہے کیا جس کی میں اور آپ نیت کر رہے ہیں ہر روز اب آپ نے ایک عجیب بات دیکھی ہوگی کہ آج تھوڑا سا محاسباتی دن اگر طے کر لیا جائے کہ ہم نے اتنی دفعہ بیان کیا قربتن اللہ کا مطلب کیا ہے آپ نے کبھی نماز پڑھتے وقت اس کو سوچا تو پھر بیان کا فائدہ کیا ہوا کوئی علمی عیاشی کرنے تو یہاں جمع نہیں ہوئے نا اب ہماری یہ اصطلاح بھی کچھ دوستوں کی زبان پہ چڑھ گئی ہے دوبارہ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں اس لیے تو نہیں آئے تھے نا کہ آپ کے سامنے یہ ثابت کریں کہ ہم نے پڑھا ہے اور آپ بھی یہاں پہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ بس سنیں اور جائیں ہم آئے تھے اس لیے کہ ہم بھی عبادت کریں آپ بھی عبادت کریں ہم بھی سیکھیں اور آپ بھی سیکھیں اور ہم دونوں اپنے کمال کو حاصل کریں اگر وہی نہیں ہوا تو پھر باقی سب کیوں ہوا کس مقصد سے ہوا طے یہ نہیں تھا کہ یہاں 30 پروگرام ہونے طے یہ نہیں تھا کہ آپ نے کچھ وقت یہاں گزارنا ہے طے یہ تھا کہ ہم دونوں نے کمال حاصل کرنا ہے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے تو اگر جو آپ نے سنا وہ اس ایک گھنٹے کے لیے محدود ہے تو پھر تو کوئی کمال نہیں ہوا ہی. اب آپ کو یاد دلاؤں اس دوران کیا کیا ہوا ہے. یہ طے ہوا تھا کہ روزانہ 5 منٹ کا سجدہ کریں گے, آج 10 دن ہو گئے. ہم نے بھی چھوڑ دیا تھا کہ اس کو رکھیں گے, کچھ وقت گزر جانے کے بعد پوچھیں گے. اب کیا ہوا, سوچا تھا کہ 5-5 منٹ سجدہ کریں گے, روزانہ 5 منٹ کا سجدہ جس میں خدا کا قرب حاصل کریں گے. اچھا سوچا تھا کہ 15 منٹ قرآن کریم کو غور و فکر کریں گے روزانہ, یہ سب سوچا تھا نا. آج 10 دن گزر گئے, ماہ رمضان کا 1/3 چلا گیا. 10 دن اور گزریں گے, 10 دن اور گزریں گے, اور آخری 10 دن جس تیزی سے گزریں گے اس کا کوئی حساب نہیں, وہ تو بہت ہی تیزی سے گزریں گے. تو جو طے کرنا تھا وہ انہی چند دنوں میں طے کرنا تھا. اچھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ ماہ رمضان میں اپنی کچھ عادتوں کو بہتر کر لیں گے, اس کی خاطر یہ 5 منٹ کا سجدہ ڈالا تھا کہ 30 دن جب ہر روز 5 منٹ سجدہ کریں گے شاید عادت پڑ جائے گی, باقی سال کے 325 دنوں کے اندر بھی مثال کے طور پر کام آ جائے گی. اگر ابھی 10 دن نہیں بن پائی تو آگے کیا ہوگا. اور ہم نے اتنا سوچا تھا کہ اگر ہم 5 منٹ کا سجدہ کریں گے تو اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے. اچھا یہ سارا کام اب کیا ہے کہ پھر دوبارہ سے ریمائنڈ کرا دیتے ہیں کہ جو اب تک چیزیں سوچی تھیں وہ کیا تھیں. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. سوچا تھا کہ ایک سجدہ 5 منٹ کا کریں گے, اس سجدے میں کیا کریں گے, اس سجدے میں خدا تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کہیں گے, اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے, اپنی خامیوں کا اعتراف بھی کریں گے. مثلا اگر آج ابھی تک آپ نے 5 منٹ کا سجدہ نہیں کیا ہے اور اب آپ کرنا چاہیں تو آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خدایا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم تیری عبادت کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں, تو ہمارے ارادوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکیں. جیسا کہ مولانا نے اپنی سیف سجادیہ کی دعا میں فرمایا کہ اے خدایا مجھے بخش دے, میں عبادت کرتا تیرے لیے ہوں لیکن میری نیت میں کچھ اور نیتیں بھی مخلوط ہو جاتی ہیں, تو میری عبادت فاسد ہو جاتی. تو ابھی پھر سے سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے ہر روز 5 منٹ اس سجدے کی سوچی تھی, اس میں گناہوں کی استغفار کرنی تھی, اس میں خدا نمتال کے حضور اپنی عاجزی ان کے سہری کا اعتراف کرنا تھا, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا تھا. اب آپ میں اور میں کوئی بھی تھے سب نے یہ کام کرنا ہے, فائدہ ہوگا سب کو. پھر ہم نے سوچا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ہے, قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے, تو 15 منٹ کم از کم قرآن کریم پر سوچنے سمجھنے کے لیے دیں گے. اچھا میں اور آپ اپنی زندگی میں کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اس کام کے لیے وقت نکال لیں گے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایک روایت میں نے پڑھی, شاید میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے سال بھی عرض کی تھی, اور عین ممکن ہے کہ اس 10 دن میں بھی کہیں نہ کہیں یا شام کے درس میں یا رات کے درس میں کہیں نہ کہیں کہہ چکا ہوں, لیکن دوبارہ کہہ دیتا ہوں. روایت میں یہ فرمایا تھا, اگر خدا نے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری رکھی ہے, اس روایت میں نظر مال کی ذمہ داری ہے, اگر خدا نے تمہارے اوپر مال کی کوئی ذمہ داری رکھی ہے تو اسے انجام دے دو, ورنہ اتنا ہی مال حرام میں ضائع کرو گے, اتنا ہی مال حرام میں ضائع کرو گے, حرام میں لگا دو گے. پھر اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ کسی معاشرے میں حرام میں خرچ ہونے والا مال بہت بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس معاشرے نے واجب حقوق بہت کم ادا کیے ہیں, ورنہ حرام میں لگنے والا مال بڑھتا نہیں. ان کا مثلا ایک معاشرے میں نعوذ باللہ حسد نعوذ باللہ جوا بہت کھیلا جا رہا ہے, کس بات کی نشانی ہے؟ حرام میں جو مال لگ رہا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مال کا کوئی واجب استعمال تھا وہ ادا نہیں ہوا ہے, اس خاطر یہ حرام میں لگ رہا ہے. بس اگر آپ کسی معاشرے کے اندر کسی برائی میں مال لگتا بہت دیکھیں, اسراف بہت ہو رہا ہے, جوئے میں بہت لگ رہا ہے, ام الخبائث کا خرچ اس کے اندر بڑھا ہوا ہے, نمود و نمائش کے اوپر پیسہ بہت لگ رہا ہے, تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے سمجھ جائیں کوئی واجبات ہیں جو یہ سوسائٹی ترک کر رہی ہے. اگر یہ سوسائٹی ان واجبات کو ترک نہ کرتی تو اس طرح سے ان کا مال حرام میں نہیں لگنا چاہیے تھا. یہ روایت میں لکھا ہوا ہے. اب اسی طرح ہمارے ساتھ ہوگا, اگر ہم نے ایک اچھائی کے لیے, ایک عبادت کے لیے چند منٹ نہیں نکالے, اب وہی وقت حرام میں ضائع ہو جائے گا. اور اگر آپ کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ ایک قوم حرام میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہے, تو سمجھ جائیے کوئی واجب ہے جس میں یہ وقت نہیں لگا رہے, اب حرام میں ان کا وقت ضائع ہوگا. یہ خدا کا قانون ہے. ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے میں نعمتیں یقیناً بڑھا دوں گا, ورنہ یاد رکھو میرا عذاب شدید ہے. اس کا عذاب یہی ہے, اس کا عذاب یہ ہے کہ کسی قوم کو اپنے آپ سے دور کر دے, یہی عذاب ہے. اچھا, خدا سے دور ہونے کے بعد صرف اتنا نہیں ہوگا کہ اب یہ نماز شب نہیں پڑھ رہے, اب یہ اللہ کے حضور گڑ گڑا نہیں رہے, اب یہ قرآن کریم تو غور نہیں کر رہے, نہیں, اب ان کی زندگی بھی تنگ ہوگی, اب اپنی زندگی میں سکون بھی نہیں ملے گا. اب خود تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہماری زندگیوں میں پریشانی کیا ہے, سب کچھ تو ہے, پھر مشکل کیا ہے, دنیا پھنس گئی ہے آج کل. آپ یقین فرمائیے دنیا کی کسی بھی سطح پر چلے جائیے, میڈیا کا کام یہ ہے سیریس ڈسکشن لوگوں کے سامنے نہیں آنے دے رہا. میڈیا نے جو بہت بڑا ظلم کیا لوگوں کے ساتھ, ان کا تو میڈیا کا سب سے بڑا ظلم ہے کفر. کفر یعنی حقیقت کو چھپا دینا. ایک خدا کا کافر ہوتا ہے, خدا کی حقیقت کو چھپا دیتا ہے, تو یہ خدا کا کافر ہے. اصل میڈیا کافر ہے ہمارا. کیوں میڈیا کافر ہے؟ حقیقت کو چھپانے والی چیز ہے. کس حقیقت کو چھپایا؟ حقیقت کو ہر سطح پہ چھپایا. انہوں نے حتیٰ اسکالرلی ڈسکشنز کی حقیقت کو بھی چھپا دیا ہے. یعنی امریکن یونیورسٹیز کے اندر سارے استکبار کے چیلے اور نمائندے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ مطلب امریکہ کے جو اکیڈمکس ہیں وہ سارے کے سارے کے بے وقوف ہیں, سارے کے سارے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں, سارے کے سارے ہی دیوانے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ان کے ہم ہی باتوں کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے ہم بھی لوگ ایسے ہیں جو سمجھ گئے کہ ان کا معاشرہ برباد ہو گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا میڈیا ان کو سامنے آنے دے گا؟ کسی صورت میں نہیں. اصلا ان کے اسکالرز کی ایک کوئی ایسوسی ایشن, اس ٹائپ کے اسکالرز کی جو گورنمنٹ کے اوپر کرٹکس تھے, ان کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا, اس میں باقاعدہ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسکالر اگر میڈیا میں کہیں پہنچ گیا اور بات اس نے کہہ دی تو پھر اس کو سزائیں کیسی دی ہیں انہوں نے. کوئی زبان کھولنے کے قابل نہ رہے. مثلا نیوز رپورٹرز کی ایک ایسوسی ایشن, اس نے لکھا کہ اگر کسی نیوز رپورٹر نے پریزیڈنٹ سے کوئی ٹیڑھا سوال کر لیا, کم از کم کام یہ کہ آئندہ کبھی پریس کانفرنس میں نہیں آ سکتا, غائب. اتنا اس کو دبائیں گے, اتنا دبائیں گے کہ اس کا سارا پریس کا کیریئر ختم ہو جائے گا. وہ اس بات پہ افسوس کرے گا کہ میں نے پریزیڈنٹ سے یہ ٹیڑھا سوال پوچھا کیوں تھا. اور باقی سارے نیوز رپورٹر سمجھ جائیں گے کہ اگر ٹیڑھا سوال پوچھا تو یہ حشر ہوگا. نتیجہ اس کے اطراف میں سارے چیلے چانٹے بیٹھے رہیں گے اور اس سے اس کے من پسند سوال خود سے پوچھیں گے. پیسے دینے کی ضرورت نہیں, کس کو کانفرنس میں نہیں بیٹھنا, اور اگر بیٹھنا ہے تو وہ پوچھنا ہے جو وہ چاہتا ہے, ختم ہو گیا معاملہ. اب کون سی رہی میڈیا کی آزادی؟ بہت اوقات یعنی انسان تعجب سے دیکھنے لگتا ہے, مثلا کسی ملک کا وزیر خارجہ ہے, احمقانہ باتیں کر رہا ہے اور اس کے سامنے نیوز رپورٹر بیٹھ رہے ہیں, کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, تو آدمی سوچتا ہے ان کی عقلیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ نہیں, عقلیں ختم نہیں ہوئی ہیں, عقلیں جاگ گئی ہیں, لیکن مادی عقلیں جو ان کو سمجھا رہی ہیں کہ یہ تمہاری لمٹ ہے, اس سے آگے نہیں جانا ہے. پوری میڈیا کا کام یہی ہے, وہ سارا کام کرتے ہیں اسی کام کی خاطر کہ چیزیں نہ ظاہر نہ ہو. ان میڈیا کے کام سے ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے معاشرے کے اپنے معاشرے کے فساد کو بھی چھپا دیا جو ان کے اپنے اکیڈمک سمجھ گئے ہیں. کیا ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے کے اندر مشکل آ چکی ہے, اور بہت پہلے سے ان کے اکیڈمکس اس بات کو جج کر چکے تھے کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے. اب باقی جو ان کے ماننے والے رہ گئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر وہ ساموئل پی ہنٹنگٹن صاحب آئے, کلیش آف سیولائزیشن دے دی, وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. 10 سال سے اس کی پٹی ہوئی لکیروں کو پیٹے چلے جا رہے ہیں, ان کو ایوارڈ بھی دیں گے. وہ ایک اور عقل مند آیا فرانسس فوکوجاما, اس نے اینڈ آف ہسٹری کا فلسفی دے دی, احمقانہ ترین فلسفیز میں سے ایک فلسفی, وہ چل رہی. وہ ایلون ٹافلر آیا, اس نے تھرڈ ویو کی ایک فلسفی دے دی, وہ چل رہی. बेवकूफाना बातें करते हैं, 500 सफे बेवकूफाना बातों के ऊपर लिख देते हैं, उनको अवार्ड भी मिल रहे होते हैं, उनको मीडिया में कवरेज भी मिल रही होती है। फिरौन से बड़े जालिम है ये। फिरौन का काम क्या था? वो लोग, उसने कहा जादूगरों से तो आज़न तुम लोग कबलान आज़ना लखो, तुम ईमान ले आए मेरी इजाजत के बगैर। कि आज का मीडिया उससे बड़ा फिरौन है, कहता है तुम्हें सोचने ही नहीं दूंगा मैं कि तुम ईमान लाओ या कुफ्र इख्तियार करो, सोचने ही नहीं देंगे हम तुम्हें। और वो चल रहा है सारा का सारा। इस दौरान अकलमंद इंसान वो है जो अपनी अपनी अकल को इस्तेमाल करे, सही और गलत को तशखीस दे, और शुजा वो है जो सही और गलत को तशखीस देने के बाद सही पर अमल करे। अब यहां मुश्किल ये है कि पहले तो अकलमंद नहीं मिलेगा, और अगर अकलमंद मिल भी गया तो शुजा नहीं मिलेगा कि जो आए हक की खातिर अपनी जान भी खतरे में डाले, अपना कैरियर भी खतरे में डाले, अपनी सब कुछ खतरे में डाले और हक के परचम को बुलंद करे। लेकिन खुदा वो दिन लाएगा जब अजीम शान शख्सियत तशरीफ लाएगी, पूरी दुनिया के हक के चाहने वाले, हक के मानने वाले उनके अतराफ में जमा हो जाएंगे, बातिल जलील व ख्वार हो जाएगा, जा अल हक व जाक अल बातिल पूरा हो जाएगा। दुरूद ए मुहम्मद सूरह मुबारक की तफसीर में, तशरीह में और बयान में 21 आयत पूरी हो चुकी थी, आज 22वीं आयत से शुरू करते हैं। फहल औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ्सिदू फिल अर्ध व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। मुनाफिकीन अपने गुमान में लोगों से ये कहते हैं कि हम साहिबान ईमान हैं। कुरान करीम फरमा रहा है क्या वो वक्त दूर है कि अगर तुम्हें हुकूमत दे दी जाए तो तुम जमीन में फसाद बर्पा करोगे, वो तो कत्ते अरहामकुम और अपनी तमाम रिश्तेदारियों को तोड़ दोगे। इस आय करीमा के सिलसिले में एक बयान हदीस में ये आया कि ये आयत बनी अब्बास के लिए है, और खुदा ने ताला इरशाद फरमाया कि ए बनी अब्बास, एक मिज़दाक बनी अब्बास बन जाएंगे। ए बनी अब्बास, क्या वो वक्त दूर है कि तुम्हें हुकूमत मिल जाएगी और तुम भी जमीन पे ऐसे ही फिसाद बर्पा करोगे जैसे काफिरों और बनी उमैया ने किया था। वत्तक़त्तिऊ अरहामकुम, और तुम अहले बैत से अपनी सारी खराबतदानियां तोड़ के बैठ जाओगे। बनी अब्बास ने ये किया। अच्छा, ये एक मिज़दाक है बनी अब्बास के, अगर जमीन पर हुकूमत मिलती है फसाद बर्पा करते हैं। फसाद क्या था? हर चीज का गलत इस्तेमाल उसका फसाद है, और हर चीज का सही इस्तेमाल उसका कमाल है। तो ये फसाद बर्पा कर देते हैं। अब आप देखिए जमीन पर फसाद हो रहा है या नहीं हो रहा, जमीन पर कमाल हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा, फसाद और कमाल की वजह से। अच्छा, ये मुनाफिकीन क्या है? फरमाते हैं अगर जमीन पर इनको हुकूमत मिल जाए तो ये फसाद बर्पा करते हैं। अब हमारे यहां तो ऐसा हो गया कि जमीन के ऊपर फसाद बर्पा हुआ हुआ है तो हुकूमत बड़े गलत लोगों के हाथ में है, इसका मतलब है। लेकिन ये है कि अगर हुकूमत हमें मिली तो क्या होगा? अभी तो बहुत खराब है। वो ये है कि बहुत फसाद मचाया हुआ है, बहुत दूर कसूर मची हुई है, 20% वेल्थ 80% लोगों के लिए, 80% वेल्थ 20% लोगों के लिए। हम आते तो क्या होता? सब हम आते तो सब सही होता, हम आते तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होती, फिर दुनिया की सारी दौलत अदल इंसाफ से तकसीम कर देते, घर से अगर मौका मिले तो अपने भाई को भी नहीं देते। अभी तो 100 भी मिल जाए तो अपने भाई को नहीं देते। लेकिन दावा यह है कि अगर पूरी दुनिया की दौलत मिलती तो वो हम पूरी दुनिया के इंसानों में दे देते। अगर वाकई ऐसा होता, शहीद सदन ने एक जुमला इरशाद फरमाया, पिछली सदी की चंद बड़ी हस्तियों में एक शहीद सदर की शख्सियत, निस्बतन कम उम्र शख्सियत, यानी कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के अंदर शहीद नहीं हुए, लेकिन अजीब गरीब कारनामा किया उनकी शख्सियत ने। एक जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया, आजमाइश नाम करके एक किताबचा छपा था, एक ऑडियो कैसेट भी छपी थी, दी गई थी, पब्लिश हुई थी, उसके अंदर ये जुमला था और उसमें उनकी एक तकरीर थी जिसका ट्रांसलेशन था उसमें, और उसमें उन्होंने फरमाया था कि हारूनुर रशीद ने, मामूनुर रशीद ने 8वें इमाम को शहीद किया, और हम अब तक कह रहे हैं कि मसलन मामूनुर रशीद ने 8वें इमाम को मारा, مامون الرشید نے کس چیز کے مقابلے میں آٹھویں امام کو شہید کیا تھا؟ ایک ملک کی حکومت نہیں تھی، دو ملک کی حکومت نہیں تھی، آج کے حساب سے لگائیں تو 15-20 ملکوں کی حکومت تھی. پھر وہ دیکھیے، آپ لگا لیجئے خراسان سے لے لیجئے، جہاں سے ایران شروع ہو رہا ہے، یہ ایران، افغانستان، وسطی ایشیا، عرب، جزیرہ نما عرب، آج جزیرہ نما عرب کے اندر اتنے ملک ہیں، اس کے بعد شمالی افریقہ، اور شمالی افریقہ کے کونوں تک وہاں پہ اس کی حکومت جا رہی تھی. اب اس میں 15-20 ملک بن جائیں گے، 15-20 ملکوں کا حاکم ان 15-20 ملکوں کی حکومت کی خاطر آٹھویں امام کو شہید کر دیتا ہے. اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا پڑے گا، اگر یہ حکومت ہمیں ملنے والی ہوتی ہم کیا کرتے؟ آج تو سب پاکیزہ ہیں، چونکہ نہ آٹھویں امام کا وجود مقدس ہے اور نہ حکومت مل رہی ہے. لیکن اگر کسی مسجد کی چھوٹی سی چودراہٹ بھی ملنی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالتے ہیں. پتہ نہیں 20 ملکوں کی حکومت بیچ میں آ جاتی تو نہیں معلوم کیا کر دیتے. ابھی تو صرف معاملہ اتنا سا ہوتا ہے کہ خاندان کا بزرگ کون ہے، تو میں عادل ہوں، باقی سارے فاسق ہیں. اور اگر 20 ملکوں کی حکومت ملنی ہوتی نہیں معلوم. ابھی تو اتنا سا مسئلہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بزنس ہے، اس میں دو چار لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، جب موقع ملے گا وار دکھا دے گا. 20 ملکوں کی حکومت ہوتی تو کیا نہ کرتا. پھر نہیں معلوم ہارون رشید، مامون رشید شاید اچھے لگنے لگتے. آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک ملک کا ایک حاکم ہوتا ہے، وہ اس حکومت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے. 20 ملکوں کی حکومت ہوتی تو نہیں معلوم کیا ہونا تھا. اچھا ذرا سوچیے گا، یہ جو دنیا کے اندر نظام بنا ہوا ہے کس قسم کا نظام ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عجیب معاملہ ہے دنیا کا. دنیا کا حافظہ بہت خراب ہے، دنیا کا حافظہ بہت خراب ہے. اب دیکھیں میں اور آپ معمولاً جہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. اب اس ہندوستان پاکستان کے اوپر مغربی ممالک نے عجیب ظلم کیا ہے. مارکو پولو 16th century کے قریب جب یہاں سے گزرا ہے تو اس نے ہندوستان پاکستان کو، اس علاقے کو، سب کانٹیننٹ کو سونے کی چڑیا کہا تھا. اور 20th century کے وسط میں جب یہ مغربی ممالک یہاں سے لوٹ کر گئے تو دنیا کی غربت کا سب سے بڑا اڈا بنا کے گئے. 16th century میں جو علاقہ سونے کی چڑیا تھا، اور حتی 18th century کے اینڈ تک، یعنی ٹیپو سلطان کے مرنے تک، اس دنیا میں جتنا سونا تھا وہ پوری دنیا میں نہیں تھا. ٹیپو سلطان کے مرنے تک، 1799 میں ٹیپو سلطان مارا گیا، اس وقت تک بھی پوری دنیا میں جتنا سونا تھا اس سے زیادہ سب کانٹیننٹ کے اندر موجود تھا. صرف 150 سال کی مدت میں انگریز ہمیں سونے کی چڑیا سے فقیر اور گدا بنا کے چلے گئے. اب بھی انسانی حقوق کے چیمپئن وہی. اس دنیا کا حافظہ اتنا خراب ہے کہ وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم لوگ تو بھوکے ہو، تم لوگ تو ایسے ہو، اور ہم ان سے یہ کہہ نہیں پا رہے کہ ہمیں بھوکا کیا کس نے. تم ہی تو تھے جو ہمیں بھوکا بنا کے گئے، کوئی نہیں پوچھنے والا. انسانی حقوق کے چیمپئن وہ ہیں، انڈسٹریل ریولوشن لانے والے وہ ہیں. اچھا وہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا وہ تمہارے بابا کے پیسے سے آیا تھا؟ آپ ذرا کبھی اسٹڈی کیجئے گا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے شیئرز لندن کی اسٹاک مارکیٹ میں 1850 کے بعد کتنا جمپ کر گئے تھے. 1857 میں آزاد جنگ آزادی ہوئی تھی اور یہاں پہ شکست ہو گئی تھی ہندوؤں کو، مسلمانوں کو. جب شکست ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کتنا یہاں سے لوٹ کے گئی ہے کہ انگلستان کے اسٹاک ایکسچینج میں اس کے شیئر کہاں پہنچ گئے تھے. ذرا دیکھیے کبھی آپ حیران رہ جائیں گے کس پیمانے پہ لوٹے رپن ہوا ہے. یعنی ابھی تو ہمارے سامنے ایک اسکینڈل آ رہا ہے نا، وہ جو امریکن کمپنی کو جو سیکیورٹی کی تھی اس کو نکال دیا تھا عراق کی گورنمنٹ نے کہ بھئی آپ نے سیکیورٹی فلفل نہیں کی تھی، اور بعد میں وہ دوبارہ واپس آ گئی. تو اب اس کے اوپر اسکروٹنی ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جو واپس آئے کیسے واپس آئے، کک بیکس دیے انہوں نے، کیا کیا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس زمانے میں کہ انڈیا سے کتنا لوٹ کر لے کے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج وہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں اور ہم فقیر و گدا ہیں، اور کسی کے حافظے میں نہیں ہے کہ بھائی تم نے تو کیا ہمارے ساتھ. اچھا زمین پر فساد مچانا اور پھر کسے کہتے ہیں؟ زمین پہ فساد اور کیا ہوتا ہے پھر؟ یہی تو ہوتا ہے زمین پہ فساد. زمین پہ فساد یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو صلاحیت تھی اس کو تہس نہس کر دو. آج عراق کی قوم کی ساری صلاحیتیں تہس نہس ہو گئی. 4000 سال کا ثقافتی ذخیرے میوزیمز کے اندر پڑے تھے, چوری ہو کے لے گئے, کسی ایک فوجی نے نہیں پوچھا تم چوری کیوں کر رہے ہو. گورنمنٹ چینج ہوئی ہے نا, 4000 سال کا ثقافتی ذخیرہ کیوں چوری کر رہے ہو؟ کسی نے نہیں پوچھا. عراقی قوم کو فقیر نہیں کیا ہے, عراقی قوم کی 4000 سال تاریخ کو بے نام کر دیا ہے. قوم صرف فقیر نہیں ہوئی ہے, ایک دفعہ قوم کی گردن کٹتی ہے, ایک دفعہ قوم فقیر ہوتی ہے, ایک دفعہ ثقافتی گمنام ہو جاتی ہے. ثقافتی گمنامی میں مبتلا کر رہے ہیں ان کو. جو دنیا کا ریچسٹ کلچر ہے اس کلچر کو ثقافتی گمنامی میں مبتلا. زمین کے اوپر فساد اور پھر کسے کہتے ہیں؟ یہ زمین پہ فساد نہیں ہے. روزانہ 125-150 آدمی مارے جا رہے ہیں زمین پہ فساد اور پھر کسے کہتے ہیں؟ فہل اسیتم, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کیا وہ وقت دور ہے؟ ان تولیتم, کہ اگر تمہیں حکومت ملی, ان تفسدوا فی الارض, کہ زمین میں فساد برپا کرو گے. زمین میں فساد. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ مولا کی تشریف آوری سے پہلے تمام انسان ہر قسم کے نظام سے نا امید ہو چکے ہوں گے. روایتوں میں لکھا ہے کہ ہر انسان ہر نظام سے نا امید ہو چکا ہوگا اور صرف یہ پکار رہا ہوگا کہ اب خدا کے نظام کی ضرورت ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے یہ جو لبرل ڈیموکریسی اتنی پاپولر ہوئی ہے اس سینچری کے اندر, شاید اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اگر کسی کے دل میں ہے کہ لبرل ڈیموکریسی کچھ دلا سکتی ہے تو اس کا ڈھونگ بھی لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری لبرل ڈیموکریسی ہے. اب آپ اور میں عراق کی ڈاکومنٹریز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں, مثلا کوئی عراقی بیچارہ کھڑا ہوگا وہ بتائے گا میرے اتنے مر گئے اتنے مر گئے اتنے مر گئے, آخر میں ایک جملہ کہے گا ڈیموکریسی دینے والے یہاں سے جائیں, ہمیں زندگی چاہیے ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے. جھوٹ ہے یہ سب کچھ, فریب ہے سب کچھ جو اس کے نام پر اس کے نام پر ہماری قوم کے اوپر ہمیں مسلمانوں کے لیے زندگی مصیبت میں ڈال دی گئی. یہ فساد ہے زمین کے اوپر. میں نہیں کہہ رہا ہم میں ڈیموکریسی کی مخالفت کروں یا کسی کی اور پالیسی آئیڈیاز کی مخالفت کروں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں سوچی, اسلام کیوں نہیں مانتے, اسلام کیوں نہیں چاہتے؟ کبھی ہم سے کہا جاتا ہے سوشلزم لے لو, کبھی ہم سے کہا جاتا ہے ڈیموکریسی لے لو, کبھی ہمارے سامنے اکنامکس کے اندر کیپیٹلزم لے لو, کبھی یہ کبھی وہ. ایک کلمہ اسلام کیوں نہیں دیتے ہم؟ یہ قوم مسلمان ہے. ذرا دیکھیں اسلام کے نام پر اس قوم کے اندر ابھی بھی جذبہ ہے, جب ماہ رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں. چاہے یہ قوم کیوں نہ ہو ماہ رمضان کے اندر اپنے دینی شعور کو دکھا رہی ہوتی ہے. اس قوم کے اندر دین کی جڑیں ابھی بھی, یہ دین چاہتے ہیں, ان کو دین ملنا ان کی طلب ہے, اور ان کو الٹے سیدھے افکار و خیالات دے کر سمجھ رہے ہیں کہ کچھ معرکہ ہو جائے گا. فہل اسیتم, کیا یہ گمان کیا ہے دور ہے وہ وقت؟ ان تولیتم, کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے, ان تفسدوا فی الارض, کہ زمین میں فساد برپا کرو گے, وہ تقطعوا ارحامکم, قرابت داریوں کا انکار کر دو گے, انسان انسان کو نہیں پہچانو گے. ایسے ہی ہوتا ہے جس کو حکومت مل جاتی ہے وہ تمام رشتے داروں کو بھلا کر صرف طاقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مولانا ایک جملہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا, انتہائی خوبصورت جملہ, فما تکبرک فی الولایت ذل فی الازل, جب تمہیں حکومت ملے تم تکبر دکھاؤ تکبر دکھاؤ, اس کا مطلب ہے اب حکومت چھننے کی ذلت تمہارے لیے تیار ہو گئی, اب حکومت جائے گی اور تم ذلیل ہو جاؤ گے. اگر حکومت پر رہتے ہوئے تکبر دکھاؤ گے تو حکومت جانے کی ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ گے, اور یہ ذلت تم خود لے کر آئے. جب تمہیں طاقت ملے تو تواضع دکھاؤ, جب تمہیں خدا طاقت دے رہا ہے تم تواضع دکھاؤ. اور اب میں اس کو ترجمہ کروں اپنی عام زندگی کے حساب سے, تمہیں خدا نے دولت دی ہے تواضع دکھاؤ, تمہیں خدا نے عزت دی ہے تواضع دکھاؤ. کیوں؟ کچھ نہیں معلوم کب چھنے گا, جگہیں تبدیل ہو جائیں گی. کل تم دینے والے ہاتھ کے ساتھ کھڑے تھے, نہیں معلوم اس سے اگلے والے دن تم لینے والے ہاتھ کے ساتھ کھڑے ہو. کسی کو کیا پتا, ایک دفعہ تھوڑی ہوا ہے دنیا کے اندر, دسیوں دفعہ ہوا ہے. آج تمہارے پاس عقل و شعور ہے, نہیں معلوم کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک انسان عقل اور شعور اس کی بنیاد پہ سبق کرتا ہے نا, مثلا بزنس کر رہا ہے، شہرت کما رہا ہے، مثلا ہمارے جیسا آدمی بول رہا ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں عقل و شعور کے تحت کر رہے ہیں نا، ایک جھٹکا لگے دیوانہ ہو جائے، اب کیا بچا ہے، کیا ہے جس کے اندر؟ زمین پہ پڑا ہوا گندیوں میں لتھڑتا ہوا ایک انسان ہوگا جس کو کوئی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرے گا، یہ ہے اس انسان کی حقیقت، کیا بچنا ہے اس کے اندر، کتنی دیر لگنی ہے اس کام کے لیے، ذرا پاؤں سلپ ہو، سر کہیں پہ ٹکرا ہو، دیوانے کی تاری ہو جائے، کیا بچا اس کے اندر؟ ہم اتنے زیادہ تم تراک کے بعد، اتنے غرور اور تکبر کے بعد، ایک جھٹکے کے مرہونے منت بھی نہیں ہے، ایک جھٹکا کافی ہے ہمیں اپنی زندگی سے اکھیڑ دینے کے لیے، اس تمام عزت فخر غرور تکبر کو ختم کر دینے کے لیے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آج طاقت ہے، آج عزت ہے، آج دولت ہے، ان تینوں کو توازو کے ساتھ استعمال کرو، ان کے ساری کے ساتھ استعمال کرو، اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کے استعمال کرو، ان تمام کا بہترین استعمال یہی ہے، رشتے داریوں کو قطع نہ کرو، انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات مت توڑو، یہ انسان تمہارے جیسے لوگ ہیں، ان کو اپنا جیسا سمجھو، جو تم اب کتنا اچھا، اللہ کے رسول کے عجیب انداز ہے، اسلام بہت عجیب دین ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، سادہ سادہ باتیں کرتا ہے، زندگی کی مشکل حل کر دیتا ہے، رسول خدا نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، چھوٹی سی بات ہے، اتنی چھوٹی سی بات کتنی وزین اور کتنی امیر کر رہی ہے، تم اپنے لیے احترام پسند کر رہے ہو، دوسرے کے لیے ذلت کیوں پسند کر رہے ہو، تم نہیں چاہتے تمہارا احترام تو دوسرے کی بے احترامی کیوں کرتے ہو، تم نہیں چاہتے تمہیں آسائش ملے، آرام ملے، تو دوسرے کے لیے مشکل کیوں تصور کر رہے ہو، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو تو دوسروں کے لیے پسند کرو، تم چاہتے ہو تمہاری رائے کا احترام ہو، دوسرے کی کوئی رائے کا احترام نہ ہو، سب ایک دوسرے کے لیے وہ کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، زندگی آسان ہے، کتنی زندگی آسان ہے ہماری اور آپ کے لیے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو رہا، فرمایا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد بچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اپنی قرابت داریوں کا انکار کر دو گے، قطع رحم کرو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمهم وعمى ابصارهم، اگر کوئی انسان ایسا ہو جائے جب حاکمیت ملے زمین میں فساد برپا کرے، رشتے داروں کے ساتھ قطع رحم کرے، تو کیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، لان کا مطلب یہی ہوتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، لعنت کر دیے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لعنت سمجھتے ہیں گالی، اللہم الان یعنی گالی دے رہا ہے، گالی دینا نہیں ہے، اللہم الان کا مطلب ہے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، کوئی مثلا آ کے کہتا ہے شیعہ قوم وہ ہے جو گالیاں دیتی ہے، کیوں، یہ سب کہتے ہیں لعنت ہو لعنت ہو لعنت ہو، بھائی یہ گالیاں نہیں ہیں، اگر کوئی گالیاں سمجھ کے کہہ رہا ہے تو بیوقوفی کر رہا ہے، اہل بیت نعوذ باللہ لعنت لعنت بھیجنا یعنی گالیاں دینا تھوڑی سی کہیں گے، انہوں نے زیارتِ عاشورہ کہہ دیں گا اللہم الان فلا، اس کا مطلب یہ کہ وہ گالیاں دلوائیں گے ہمیں، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اہل بیت کی شان اجل ہے، اعظم ہے، اس سے زیادہ محترم ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہیں گے گالیاں دیں، اللہم الان کا مطلب ہے خدا اس آدمی کو رحمت سے دور کر دے، کیونکہ اس کے اعمال ایسے اعمال ہیں کہ خدا کی رحمت اس پر نہیں آئے گی، یہ اس کا مطلب ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زمین پہ اگر حاکمیت ملتی ہے فساد برپا کرتے ہیں، قطع رحم کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اچھا اگر خدا کو کوئی اپنی رحمت، خدا کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو رزلٹ کیا ہے، اب ہم سوچیں گے خدا کسی کو رحمت سے دور کر دے تو رزلٹ یہ کہ اس کا بینک بیلنس زیرو ہو جائے گا، یہ رحمت سے دور ہونا نہیں ہے، یہ تو ہماری شان و شوکت سے دور ہونا ہے، اللہ کا رحمت سے دور کرنا دولت سے محروم کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، دیکھیے ذرا کیا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، بس کیا کیا، فأصمهم وأعمى أبصارهم، انہیں بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اللہ اکبر، اللہ کا رحمت سے دور کرنا کمپنی کا پروفٹ کم ہونا نہیں ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اچھا یہ بہرا اندھا کس چیز کے مقابلے میں ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں، مظلوموں کی آہ کے مقابلے میں، لوگوں کی فریاد کے مقابلے میں, نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. آج کمپنی کا ڈائریکٹر ہے, خدا نہ کرے کوئی ایسے کام کیا, اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا ہے. اب کیا کرے گا؟ اب ہر وقت اپنے ماتحت لوگوں کی زندگی اجیرن کرے گا, اندھا ہو جائے گا, نہ اس کو انسانوں کی آہ سنائی دے گی, نہ کسی کا تڑپنا سنائی دے گا, کچھ نہیں. اس طاقت میں رہے گا کہ میں طاقت میں ہوں, بس اس دھوکے میں مبتلا رہے گا کہ میری طاقت ختم نہیں ہوگی. دماغ خراب ہے کیا؟ تجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھے جن کی طاقتوں کو خدا نے خاک میں ملا دیا, تو کون ہے؟ لعنہم اللہ اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. فأصمہم, ان کو بہرا کر دیا ہے. وعمی ابصارہم, اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں, انہیں مصیبت میں پڑے نظر نہیں آتے ہیں. خود خوش ہیں تو سمجھ رہے ہیں دنیا خوش ہے. أصمہم, بہرا کر دیا ہے. عام افسار ہو, آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے, اپنی آتی ہوئی موت کو بھی نہیں دیکھتے, سمجھتے ہیں جاویدان ہیں, سمجھتے ہیں بے موت کی زندگی گزار لیں گے. اس کے بعد قرآن کریم ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایسا ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے رحمت سے دور کیا ہے, اب یہ تو بہرے ہو گئے ہیں, یہ تو اندھے ہو گئے ہیں, وہ جو باقی لوگ ہیں کیا انہوں نے بھی اپنے دلوں پہ تالے لگا لیے ہیں؟ یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کا مطلب آپ پتہ ہے خطرناک نتیجہ کیا ہے اس آئے کریمہ کا؟ اس آئے کریمہ کا خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس کے دل پہ تالے پڑ گئے. اس خاطر آپ سے عرض کیا تھا 15 منٹ قرآن کریم کو دینا سیکھے. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو سال تک میں قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگاؤں, اس آئے کا مزداق بن جاؤں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها, قلوب اقفالها, کہ کیا کیوں قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ کیا ایسا ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ تالے تو نہیں پڑنا چاہیے. مجھے اور آپ کو قرآن کریم پہ غور و فکر کرنا. عزیزان محترم, اگر آپ کوئی عہد کرنا چاہتے ہیں خدا سے, یہ عہد کرنے کا وقت ہے. کون سی کیٹیگری میں جانا پسند کریں گے, قرآن میں غور و فکر کرنے والا یا دلوں پہ تالے لگنے والا؟ دو کیٹیگریز ہیں یہاں پہ, تین نہیں. یا قرآن کریم پہ غور و فکر کرے گا یا دل پہ تالے پڑ جائیں گے. اپنا شیڈول بنائیے. آپ ماشاءاللہ مینجمنٹ کی سکلز رکھتے ہیں, آپ ماشاءاللہ اپنی زندگی کو منظم کرنے والے ہیں. اس معاملے میں اپنی زندگی کو منظم کیوں نہیں کر لیتے؟ 15 منٹ 10 منٹ کیوں نہیں نکال لیتے؟ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو, ایک بہت اچھے اسکالر نے بہت اچھا آرٹیکل لکھا, پشاور کے اسکالر ہے ماشاءاللہ, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, بہت اچھے اسکالر, بڑا اچھا آرٹیکل لکھا, بہت لوگوں نے تعریفیں کی. آرٹیکل ختم ہوا, انہوں نے پڑھا, نیچے آئے تو لوگوں نے رستم سے آنے کے بعد لوگوں نے خوب اپریشیٹ کیا کہ ہاتھ تک ملایا. اسی طرح ایک آدمی آیا ان کے پاس, کہنے لگا فلانی آپ نے بہت اچھا مقالہ لکھا, اس مقالے کو لکھنے میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ 50-60 تو میں نے ریفرنس دیے ہیں, کتابیں تو بہت پڑھی ہیں. اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے ہر ایرے غیرے کی کتاب پڑھ لی, اللہ کی کتاب پڑھی آج تک؟ تم نے اپنی کمپنی کی رپورٹس پڑھ لی, تم نے ہر اخبار پڑھ لیا, تم ہر ویب سائٹ پہ چلے گئے, یہ بتاؤ تمہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے؟ اس کا وقت کیوں نہیں ملا تمہیں؟ ہر الا بلا دیکھنے کا وقت ہے ہمارے پاس, اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں. ہر الا بلا کو سمجھنے کے لیے ذہن ہے, اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ذہن نہیں. دنیا کی ہر بیکار فضول نالج کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تڑپ ہے, خدا کی کتاب کو سمجھنے کی کوئی تڑپ نہیں. یہ مصنوعی زندگی نہیں ہے ہماری, یہ وہ مصنوعی زندگی جس میں شیطان نے ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے. ورنہ اگر ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت تھا تو قرآن کے لیے کیوں نہیں تھا؟ اس نے کیا تقصیر کی ہے؟ جبکہ یہ ہمارے نزدیک محترم بھی ہے, ہمارے گھروں کے بہترین زینت خانوں کے اندر رکھی ہوئی ہے, اس کے بہترین پرنٹس ہمارے کتاب گھروں کے اندر موجود ہیں, تو اس کا حق نہیں تھا کہ ہم اسے پڑھتے اسے سمجھتے, اس کا حق تھا. بدقسمتی سے ہر اس کام کے ہم انجام دینے والے تھے جس سے زندگی میں اپنی جانب میں کوئی فائدہ ملنا تھا, بڑے اورینٹڈ تھے کہ وہ کام کرو جس سے تمہارے کیریئر کو فائدہ ملے. اپنے بچوں کو بھی آج تک بتایا قرآن پڑھو تاکہ تمہارا کیریئر بنے, ٹیوشن پڑھا لو, یہ کر لو وہ کر لو, لینگویج اسکل, جسٹس, تمہارے ایٹیکیٹس, یہ اور وہ, ان سب سے تمہارا کیریئر بنے گا. ان سب سے دنیا کا ماندی کیریئر بنا بنا کے اپنے بچوں کو مصنوعی زندگی میں پھنسا کے بیٹھ گئے ہم, نہ خود انسان بن پائے نہ ان کو بنا پائے. کیوں نہیں ہم نے کتاب کے اوپر غور کر لیا؟ یہ ہم لوگوں کی مصیبت ہے, ہم لوگوں کی مشکل ہے. ابھی ماہ رمضان ہو رہا ہے, چند منٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, چند منٹ آپ نے سن لیا, چند منٹ آپ نے ہمارا ساتھ دیا, ہم نے بول لیا, ہم دونوں نے مل کر قرآن پر کچھ غور کر لیا, ماہ رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ مجالس ختم ہو جائیں گی, اس کے بعد آپ کی زندگی ہوگی, آپ اپنی زندگی میں, میں اپنی زندگی میں, پھر قرآن کہاں گیا؟ پھر قرآن کا حق ہے نا کہ قرآن کریم خود لکھتا ہے کہ یہ قرآن خدا سے شکایت کرتا ہے کہ نبی اکرم کہیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے. اس قرآن کا حق ہے, چلائے ہمارے یہاں محجور ہے, بچارا متروک ہے. عجیب مشکل یہ ہے کہ ہم ماننے والے سید الشہداء کے ہیں, اس در کے ماننے والے ہیں جس نے قرآن کریم کو اہمیت دی ہے, جنہوں نے قرآن کریم سے عشق کیا ہے. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے بعض اوقات اپنے ان نادان دوستوں کی گفتگو پر, کوئی کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو اس میں یہ خرابی ہے, کوئی کہہ رہا ہے مسجد نہ جاؤ علی کی قتل گاہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے قرآن نہ پڑھو اس میں یہ خرابی ہے. عجیب حماقت ہے, سید الشہداء شب عاشور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے, اور ان کا ماننے والا قرآن اور نماز سے دور ہوئے چلا جا رہا ہے. سید الشہداء تو عاشق ہے, سید الشہداء تو اس نماز و قرآن کو اتنے احترام دے رہے ہیں کہ فرمانے شب عاشور اس بات کی دی ہے کہ نماز و قرآن پڑھا جائے, اور ادھر سے ان کے ماننے والوں کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مسجد میں جانا علی کی قتل گاہ میں جانے کے برابر ہے, فلاں اور فلاں. یہ کہیں ہم اہل بیت کے نام پر انہیں سے تو دور نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم ہی اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہو گئے تو پرچم اہل بیت کو بلند کون کرے گا؟ پھر ہماری ذمہ داری نہیں تھی. خدا متعال نے ہمیں یہ سعادت دے دی کہ ہم نے یا حسین کہہ کے عزداری کو اپنی زندگی کے اندر جاری وساری کر لی. یہ سعادت کوئی ذمہ داری نہیں لائے گی. میں سمجھتا ہوں خدا متعال نے اگر ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں ذکر حسین کے لیے انتخاب کیا تو اس سے ہم سے سوال بھی کرے گا. پھر دوسری قوموں کو یہ سعادت نہیں دی, ہمیں یہ سعادت دی. اگر یہ سعادت ہمیں ملی ہے تو ہم سے سوال بھی ہوگا, اور الحمد للہ ہمارے اور آپ کے دل تیار تھے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے. کم سے کم آپ اپنے بچپنوں کے اوپر غور کیجئے, کیوں ہم اور آپ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں؟ اپنے بچپنوں کو غور کیجئے. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے ہمیشہ, مجھے کہ جب میرے پاس شعور نہیں تھا تب بھی میں یا حسین جانتا تھا, جب شعور نہیں تھا تب بھی مانتا تھا. اور وہ کس وجہ سے تھا؟ شاید اس وجہ سے تھا کہ مثلا میری ماں نے ہمیشہ مجھے حسین کی مجلس میں اپنے ساتھ رکھا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی؟ ہمارے بزرگوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس حسینیت کے پیغام سے ہمیں محروم نہیں ہونے دیا, انہوں نے ہمیں حسینیت کے ساتھ زندہ رکھا ہے, حسینیت کے ساتھ جگائے رکھا, لہذا ہمارے دلوں کے اندر ایک تڑپ بن گئی, ہمارے دلوں کے اندر ایک شعور بن گیا. اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی سید الشہداء کے ساتھ محشور ہو گئی ہے, لہذا ہم سید الشہداء کی لغت سمجھ پا رہے ہیں. کبھی کبھی عرض کرتا ہوں, اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہوں, کسی قوم کے لیے پانی اتنا اہم نہیں ہے جتنا شیعہ کے لیے اہم ہے. شیعہ جانتا ہے پیاس کیا ہے, مجھے نہیں معلوم کسی قوم کے کلچر میں پانی پلانے کی اتنی اہمیت ہو جتنا شیعہ کے. شیعہ پانی سمجھتا ہے, پیاس سمجھتا ہے. کربلا عجیب میدان تھا. سید الشہداء کربلا پہ پہنچے, عمر ابن سعد نے پانی پہ پابندی لگا دی. اس سے پہلے سید الشہداء حور کے لشکر کو پانی پلا چکے تھے. یہ منظر تکرار ہو رہے تھے بالکل اس طرح جیسے امیر المومنین کا لشکر جنگ صفین میں پانی پہ پہنچا تھا, اور اس یزید کے باپ نے امیر المومنین کے لشکر پہ پانی پہ پابندی لگائی. پھر امیر المومنین نے لشکر جرہ ایک خطبہ دیا اپنے خطبے میں, لشکر والوں سے کہا تمہارے سامنے دو راستے ہیں, لڑو, لڑ کے دشمن سے پانی چھین لو, عزت کے ساتھ پانی پی لو, ورنہ اگر تم نے بزدلی دکھائی تو تمہیں پیاس کے ساتھ مرنا پڑے گا. لشکر نے جنگ کی, دشمن سے پانی لے لیا. اب امیر المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ مولا اب ہمیں موقع ملا ہے, اب ہم ان کا پانی بند کر دیں. امیر المومنین نے فرمایا ہر کس نے کسی بھی زندہ کو پانی سے محروم کرنا ہماری سیرت نہیں, پانی سے محروم نہیں کریں. بالکل یہی کردار رسول گرامی کی حیات طیبہ کے اندر نظر آئے گا. رسول گرامی کافروں کے, یہودیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے, یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. قلعے کے اندر پانی جا رہا تھا ایک جگہ سے. کچھ لوگ رسول خدا کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے رسول اگر یہودیوں کے پانی میں زہر ملا دیں یہ اندر ہی اندر سرنڈر کر جائیں گے. رسول خدا نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, زندہ انسان پر پانی بند کروں یہ میری سیرت نہیں ہے, میں پانی بند نہیں کروں. نہ رسول خدا نے پانی بند کیا, نہ امیر المومنین نے دشمنوں پہ بند کیا. اب حسین میدان کربلا کے اندر کھڑے ہیں, حر کا پیاسا لشکر سید الشہداء کے سامنے آیا. حر نے آ کر کہا ہم آپ کا راستہ روکنے آ رہے ہیں. سید الشہداء نے کہا حر تو میرا راستہ روکنے آیا, لیکن یہ بتا تیرے ہوٹ پیاسے کیوں ہیں, تیرے ہوٹ پیاسے کیوں ہیں؟ کہا اے حسین ہم راستہ بھول گئے تھے, ہمیں پانی نہیں ملا. کہا دیکھ تیری گفتگو بعد میں رہے گی, پہلے پانی پلانا شروع کر. سید الشہداء کے لشکر میں کوئی نزدیک آیا, کہا اے مولا اگر ہم نے پانی کا ذخیرہ ان کو پلا دیا پھر ہمارے پاس پانی نہیں رہے گا. مولا نے کہا ہم پیاسا برداشت نہیں کریں گے, پانی ضرور پلائیں گے. پانی پلاؤ, پانی پلانے کا حکم ہو گیا, پانی پلانا شروع کر دیا. ہور کے لشکر کا ایک آدمی کہتا ہے میں لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا, اپنی کونیوں پہ گھسڑتا ہوا جب میں ہور کے لشکر کی طرف پہنچا تو دیکھا ایک جگہ پہ پانی پی رہے تھے. لوگ پانی پینے اور پلانے میں اتنے مشغول تھے کسی کو نظر نہیں آیا کہ میں پیاسا زمین کے اوپر پڑا تھا. کہتا ہے سید الشہداء کی نظریں دیکھ رہی تھی کوئی پیاسا تو نہیں ہے. کہتا ہے حسین نے دیکھ دیا کہ میں پیاسا تھا, مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں پکارتا. حسین اپنی جگہ سے اٹھے, ایک ضرب کو لے کر آئے, مجھ سے کہا ہاتھ پھیلا میں تجھے پانی پلاؤں. کہتا ہے میرے اندر ہاتھ پھیلانے کی سکت نہیں تھی. مولا نے کہا تو اپنا منہ کھول دے میں پانی پلا دوں گا. سب کو پانی پلانے والے حسین کا شیرخوار بچہ پیاسا مارا گیا. سب کو پانی پانے والے پلانے والے حسین کی بچی پیاسے تماشے گاتی رہی. اے غیرت انسانیت, کسی نے کیوں نہیں پوچھا کہ حسین کی اولاد ہے, یہ پانی پلانے والے کی اولاد ہے؟ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار بالاخص مومنین عراق مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے دشمن قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما. جن ظالموں نے سانح سامرہ انجام دیا مقامات مقدسہ پہ حملے کیے, اے پاک پروردگار جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تو جواستہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین ابن و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.